بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن عبد العزيز عبد الله بن يحيى حيوة عن أبي الأسود، سمع عروة عن عائشة أن نبي الله كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، رات کو اتنا لمبا قيام کیا کرتے، حتى تتفطر قدماه، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پھٹ جاتے. فقالت عائشہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی: لم تصنع هذا یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ہیں. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک جو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے، اتنی دیر تک آپ اللہ عزوجلال کے سامنے کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو تو اللہ تعالی نے اتنا مقام دیا ہے، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، اللہ تعالی نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ عزوجلال نے مجھے कायनात से आला बनाया है तो मेरा शुक्र भी तो पूरी कायनात से आला ही होना चाहिए। यह हदीस सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक और उनकी शख्सियत के मुतालिक हम गुज़श्ता अहादीस में पढ़ चुके हैं। यह हदीस या इस तरह की दीगर अहादीस मुबारक जिनको याद करना ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नद्दलल्लाहु मरअन समिअ मिन्ना हदीसन फहफिज़हु हत्ता युबल्लिगहु गैरह। अल्लाह ताला उसके चेहरे को बारौनक बनाए जो एक हदीस को सुनता है, उसे याद करता है और उसे सही सही आगे पहुंचा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का ये अमले मुबारक जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पेश किया है कि आपकी इबादत के साथ इतनी मोहब्बत, आपकी अल्लाह के सामने खड़े होने की इतनी ख्वाहिश कि आप इतना लंबा क़याम करते कि आपको इस बात की भी परवाह न रहती। दोनों रिवायतों के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, हत्ता तवर्रमत कदमा, पांव ज्यादा देर खड़ा होने की वजह से उनमें वरम आ जाता, हत्ता ततफत्तर कदमा, दूसरी रिवायत इतनी देर तक आप खड़े होकर क्याम करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के पांव मुबारक फट जाते। जिस पर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया कि इतना लंबा क्याम और इतनी ज्यादा इबादत आपको करने की क्या जरूरत हुई, आपको तो अल्लाह ने सरताज रसूल बना दिया, आपका तो कोई गुनाह ही नहीं है। तो आपने उसी बात को ही पेश किया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा मुकाम दिया है कि मुझे दुनिया से आला बनाया है तो मेरा शुक्र भी तो बाकी दुनिया से आला ही होना चाहिए। इस हदीस में दो मुहिम पैगाम मेरे और आपके लिए हैं। एक तो क़ियामुल लैल का पैगाम है, क्योंकि आगे हदीस आ रही है, इसकी तफसीलात हम वहां इंशाअल्लाह पेश करेंगे। और दूसरा पैगाम इस हदीस के अंदर शुक्रगुजारी का है कि बंदा मोमिन को हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो ये हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने क़ियामुल लैल और शुक्रगुजारी के मुतालिक बयान किया है, यह हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन अल कुबरा, जामे तिरमिजी, सुनन अन नसाई अल कुबरा और सुनन इब्न माजा और शुअब अल ईमान और सही इब्न हिब्बान और सही अत तरगीब के अंदर मौजूद है। तो आज की इस मजलिस में इस मुबारक हदीस के आखिरी जुमले पर हम कुछ तफसीलात पेश करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि शुक्र किसको कहते हैं और शुक्र के उसूलो कवायद क्या है, शुक्र के अरकान क्या है, शुक्र की अहमियत और फजीलत क्या है और शुक्रगुजार बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो नुकसानात कौन कौन से होंगे। तो आइए سب سے پہلا نقطہ، شکر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں الشکر یشکر یشکر شکرن سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کسی کے احسان پر، کسی کی بھلائی پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے شکر اللہ سعیک، شکر اللہ سعیک، اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کا بدلہ تمہیں عطا کرے۔ شکریہ کے الفاظ اور کسی کے احسان اور بھلائی کی تعریف کرنا اور اسے یہ دعا دینا کہ رب تعالیٰ تیری ان کاوشوں کو سمر آور بنائے۔ لفظ الشکور تھوڑے عمل پر زیادہ دینے والا، یہ ذات باری تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ عز و جلال نے اس لفظ کو قرآن مجید میں بھی استعمال فرمایا۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے شکرۃ الناقہ، ایسی اونٹنی جو دیکھنے میں تو کوئی بڑی نظر نہ آئے لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے اتنا زیادہ دودھ دینے والی ہو کہ دیکھنے والا خوشی سے تعریف ہی کرتا جائے۔ شکرۃ الابل، ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو ویسے تو حکم ربانی سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا چارہ کھانے کے بعد بہت موٹا اور فربا ہو جائے کہ دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ شکرا عربی زبان میں ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے آنسوؤں سے لبالب بھر جاتی ہے۔ تو شکر کا معنی یہ ہوا کہ اللہ عز وجل نے جو عطائیں کی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ان عطاؤں کی تعریف کرنا، اور اس انداز سے اللہ عز و جلال کے اس احسان کے احسان مند ہونا کہ خوشی سے ان آنکھوں سے آنسو جاری کرنا، جس آنکھ سے اللہ کی یاد میں ایک آنسو بھی جاری ہو جائے تو جہنم کی آگ اس سے بجھ جاتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبده ثناء واعترافا وعلی قلبه شهودا ومحبۃ وعلی جوارحه انقیادا وطاعۃ۔ شکر کہتے ہیں بندے کی زبان پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اثرات کا اظہار ہو۔ کیسے اظہار ہو؟ وہ اللہ کی تعریف کرے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ پھر اس کا اظہار صرف زبان پر نہیں، دل پر بھی اظہار ہو۔ کیسے اظہار ہو؟ کہ وہ محسن حقیقی کے لیے اپنے دل میں محبت جاگزی کرے کہ اصل احسان کرنے والا تو میرا مالک ہے۔ اور اس کے اثرات صرف دل پر نہیں، جسم پر بھی ظاہر ہوں۔ کیسے ظاہر ہوں؟ تمام اعضائے جسم، تمام اعضائے بدن اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنے کے لیے خوشی محسوس کریں، اللہ ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، رب کے احکامات کی روشنی میں جھکنے اور سجدہ کرنے کے لیے ان کے اندر ایک تھرسٹ پیدا ہو جائے، ان کے اندر سکون اس وقت آئے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں یا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ بعض علماء یہ لکھتے ہیں، ظہور و اثر النعم الالہیہ علی العبد فی قلبہ ایمانا وفی لسانہ حمدا وثناء وفي جوارحه عبادة وطاعة، بندے پر نعمت الہیہ کا اثر اس طرح ظاہر ہونا چاہیے کہ اس کے دل ایمان کی دولت سے لبریز ہو جائے اور معمور و مخمور ہو جائے، اور اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اپنے آپ کو سرشار کرتی نظر آئے، اور انسان کا جسم اللہ رب العزت کی اطاعت، عبادت اور فرما برداری میں خوشی اور راحت اور سرور محسوس کرے۔ اللہ عز و جلال شکر کی یہ کیفیت سب کو نصیب فرمائے۔ شکر کے اصول و قواعد کیا ہیں؟ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ شکر آدھا ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے، تو یہ آدھا ایمان پانچ اصولوں پر مبنی ہے۔ پہلا اصول، خضوع الشاکر للمشکور، اس شخص کا شکر صحیح شکر ہوگا جو محسن کے لیے شکر گزاری اور عاجزی اور انکساری پیش کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص کو سینکڑوں نعمتیں ملی ہیں تو اس کی زبان پہ اللہ کے بارے میں کوئی الفاظ ہی نہ آئے، یہ شکر نہیں، وہ محسن حقیقی ہے، اس نے جو بھی دیا مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید میں اس کے مستحق نہیں تھا، یہ اس کا فضل ہی ہوا ہے، میرے اعمال اور میرے افعال تو اتنے زیادہ اچھے نہیں جتنی رب تعالی کی عطائیں اور رحمتیں مجھ پہ اچھی نازل ہو گئی۔ تو پہلا اصول خضوع الشاکر للمشکور، جب تک عجز و انکساری انسان کے اندر نہیں آتی وہ حقیقی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ دوسرا اصول، وحبه له، عجز و انکساری کے بعد انتہا درجے کی محبت دل میں ہو، ہر وقت دل کے اندر کیا ہو، الحمدللہ میرے رب نے مجھ پہ انعام کیا، میں اس قابل نہیں تھا، میرے علاوہ اربوں دنیا اور موجود ہے لیکن یہ انعام مجھے ہی کیوں ملا، الحمدللہ یہ اس کی تعریف ہے، اس نے مجھے چن لیا، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اسی کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تیسری بات اور تیسرا اصول، واعترافه بنعمتی، یہ صرف دل ہی بات، دل ہی دل میں بات نہ رکھے، ببانگے دہل بیان کرے الحمدللہ، بھائی یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت خاصہ ہے، اعتراف کرے، زبان سے اظہار کرے۔ چوتھا اصول، والثناء علیہ بہا، صرف اعتراف نہ کرے کہ مجھے نعمت ملی ہے، ڈھیر ساری تعریفات اللہ تعالیٰ کی اور ثنائیں اور حمد بیان کرے۔ آپ سے کوئی پوچھتے بھائی کیسے ہیں، آپ کی زبان پہ لفظ جاری ہو جانے چاہیے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کی تعریف ہے جس نے ساری نعمتیں عطا کی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. پانچواں اصول, وَأَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مَا يَكْرَحَ. محسن کی نعمتوں کو اس کی پسندیدہ چیزوں میں استعمال کرے, ناپسندیدہ چیزوں میں استعمال نہ کرے. اللہ نے مال دیا ہے تو فضول خرچی نہ کرے, ناجائز چیزوں پہ خرچ نہ کرے. اللہ نے طاقت دی ہے تو کسی پہ ظلم نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے منصب عہدہ دیا ہے اس کا ناجائز استعمال نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر رکھ رکھاؤ اور حسن دیا ہے, خاندان دیا ہے, تو اس کے مثبت پہلوؤں پہ اس بات کو پیش کرے, اس سے اچھائی کے راستے آسان کرے, اس سے اچھائی اور نیکی کو پھیلانے میں مدد لے. اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا, تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے من اعطی نعم اللہ سبحانہ وتعالی فاستخدمها فی معصیت اللہ, جس کو اللہ نے کوئی بھی نعمت دی اور اس نے اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی پہ لگا دیا, یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا نظر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات امت تک پہنچائی ہے اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يشکر القلیل لم يشکر الكثير, جو تھوڑی چیز ملنے پر شکر نہیں نہ ادا کرتا, اس کو زیادہ بھی مل جائے تو شکر ادا نہیں کرے گا. ومن لم يشکر الناس لم يشکر الله, اور جو لوگوں کے بارے میں شکریہ کے الفاظ بولنا نہیں جانتا وہ رب کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. التحدث بنعمت اللہ شکر, اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرنا, اعتراف کرنا, اقرار کرنا, اظہار کرنا, یہ شکر ہے. وتركها كفر, نعمت موجود ہے اظہار بھی نہیں, اعتراف بھی نہیں, اقرار بھی نہیں, اللہ کی تعریف بھی نہیں, یہ نشکری ہے. اور ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعۃ رحمہ, مل جل کے رہنا, فکری اتحاد, قولی اور عملی اتفاق, یہ اللہ ذوالجلال کی رحمت ہے جس امت کو, جس قوم کو, جس معاشرے کو نصیب ہو جائے. اور ساتھ یہ فرمایا والفرقۃ عذاب, اور تفرقہ اختلاف, یہ عذاب ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو رہنمائی دی تھی لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری ساری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت سے, دانش و عرفان سے نوازا ہے, وہ کبھی بھی برائی پہ اتفاق نہیں کرتے, کبھی وہ برائی کو پسند نہیں کرتے, ان کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے اچھائی پہ اتفاق ہو, اچھائی غالب ہو, مثبت سوچ, پازیٹو تھنکنگ معاشرے کا ایک جزو لا ينفک بنے, ایک غالب رویہ بنے. اور اسی بات سے ہی ان کی خوشی ایک نہیں, اس کو چار چاند لگتے ہیں جب اللہ عز و جلال کے دین کو پرموٹ کیا جائے اور اسی کی روشنی میں معاشرہ ترتیب دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس لیے یہ بات سمجھائی کہ اتفاق بھی اس وقت انسانیت میں آتا ہے جب وہ شکر گزاری کے پہلو کو اختیار کر لیتے. جہاں ہر طرف قلق اور اضطراب ہوتا ہے وہاں شکر گزاری بھی نہیں ہوتی اور وہاں اللہ عز و جلال کی رحمت کا نزول بھی نہیں ہوتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور راز بتایا, کب معاشرے کے اندر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے اور کب اس اتفاق یا اتفاقیات کی دھجیاں اکھیڑی جاتی ہیں؟ جب قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں خانہ جنگی کروا دیں گے. یہ عذاب ہے خانہ جنگی سے بچنا اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بچنے کا ایک ہی مبارک راستہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے, تو وہ قانون جس کو اللہ نے نازل کیا ہے, اس دستور کو, اس آئین کو نافذ کیا جائے جس کو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے. اللہ عزوجلال توفیق سے نوازے. جس طرح شکر کے اصول و قواعد ہیں اسی طرح بعض علماء نے شکر کے ارکان بھی بیان کیے ہیں اور وہ چار ان ارکان ہیں. الاعتراف بالنعمت بقلبہ, اپنے دل سے نعمت کا اعتراف کر لو. عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سورة الواقعہ کی آیت ہے, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں, مطر الناس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں بارش ہو گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصبح من الناس شاکر ومنہم کافر. بارش اللہ نے نازل کی ہے لیکن صبح ہوئی ہے, کتنے لوگ شکر گزار بن گئے ہوں گے اور کتنے لوگ کافر اور نشکرے بن گئے ہوں گے. وہ کیسے شکر گزار وہ ہیں؟ قالوا هذه رحمة الله, جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے, اور دوسری روایت میں آتا انہوں نے یہ کہا, مطرنا بفضل اللہ وبرحمتی, یہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے, اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. اور نشکری اور کفر کیسے ہوگا؟ جب کوئی یہ کہہ دے مطرنا بنوع کذا وکذا, یہ ستارہ جو ہے نا اصل میں یہ حرکت یہاں سے یہاں کیا ہے تو بارش آئی ہے, وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے, وہ ستاروں کے اس کھیل پہ اپنا وقت لگا دیتے ہیں. اخبار میں باقاعدہ یہ لکھا ہوتا ہے, یہ عقرب ہے تو یہ ایسے ہو جائے تو یوں ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کا ایمان نہیں ہوتا. ستاروں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ستارے کس کے حکم سے ایک دن جھڑ جائیں گے؟ اللہ کے حکم سے. تو بارش کا نازل ہونا یہ اللہ عز و جلال کی رحمت ہے اور اس کے فضل کی نشانی ہے. کسی ستارے کی حرکت اور گردش سے ایسا نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، من اقتبس علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، جو علم النجوم سیکھتا ہے وہ حقیقت میں جادو ہی سیکھتا ہے، اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا ہے. اور اسی لیے تو نجومیوں کے بارے میں اور اس طرح کے قیافے الرٹ اپ لگانے والوں کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان، من اتى عرافا او كاهنا فساله عن شيء، ایسے نجومی جہاں یہ خبر دینے والے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا تو ایسے ہو گیا، اور اس طرح امت کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، بس اب کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ چونکہ یہ ستارہ وہاں چلا گیا ہے، دنیا میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. دنیا میں تبدیلی اللہ کے حکم سے آئے گی. اس دنیا میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب دنیا بنانے والا چاہے گا. اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. آپ نے سنا بھی ہوگا، شاید دیکھا بھی ہو، کہ گزشتہ چند سالوں میں یورپین کنٹریوں میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ 22 دسمبر کو قیامت آ جائے گی، اور کیسے وہ کافر ہوتا ہی بیچارہ بے وقوف ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء کو جمع کر کے کس طرح پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے گئے کہ وہاں شاید قیامت نہیں آئے گی. آگے قیامت، یہ ان کے اندازے تھے، یہ ان کی سوچ سے کشید کیے گئے نظریات تھے جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے جو کسی بھی ایسے کاہن نجومی کے پاس جا کے صرف پوچھ لے میری قسمت کے بارے میں بتاؤ، لم تقبل له صلاة 40 یوما 40 لیلہ، 40 راتیں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور دوسری روایت میں فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے اور جو کچھ اس نے کہا مان لیتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی اور قرآن مجید کا انکار کر دیا. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ ایک ضرورت ہے معاشرے کی، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اگر یہ کاہن نجومی اتنا ہی بڑی قسمت والا ہوتا تو یہ فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہا ہوتا، اور آپ اس عقل کا ماتم نہیں کرنے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کا گھر بھی دیا ہے اور اس کے پاس ساری نعمتیں عقل کی بھی موجود ہیں، وہ جا کے بیٹھا اس کے پاس ہے جس کے پاس سوائے ایک طوطے کے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ چند کارڈ لے کے بیٹھا ہے. یہ تانش کی باتیں ہیں اور معاشرہ سارے کا سارا لگا ہوا ہے، بس جی فلاں نجومی نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت تو بس اتنے سال اتنے دن رہے گی. اللہ عز و جلال کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا گرتا نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا. یہی بات امت کو آج سمجھ نہیں آ رہی، اور اللہ پہ توکل ختم ہو گیا ہے. اور توکل کیا، آپ اگر یہ کہہ دیں تو مبالغہ نہیں ہوگا، رب سے تعلق ختم ہو گیا ہے. انسانوں پہ اعتماد ہو گیا ہے اور انسانوں کے خالق پہ اعتماد ہی کو نہیں. انسانوں کی باتوں پر اعتماد ہے اور ان باتوں کے خالق پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے. جس طرح میرے بھائی دنیا کے اندر بھی پیغمبر ہیں، پیغمبر کی بات بھی دنیا کی ساری باتوں کی پیغمبری ہوتی ہے. اس لیے اس بات کا اعتراف انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے دل سے، نہیں بھائی شکر اس وقت مکمل ہوگا میں جب دل سے اس بات کا اعتراف کروں گا کہ یہ ساری کی ساری رحمتیں میرے رب کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا، جنوں پہ بھی ان کی حکومت تھی، صرف آنکھ جھپکنے سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت اللہ تعالیٰ نے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا کہ یہ میرے کمالات، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر،
یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ساتھ کیا کہہ دیا؟ میرا رب مجھے جاننا چاہتا ہے میں شکر گزار بنتا ہوں کہ میں شکرہ بنتا ہوں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ آپ نعمتوں کی نسبت اپنے رب کی طرف کریں۔ اپنے گلی محلے میں چیک کیجئے، شہر میں دیکھیے، معاشرے میں دیکھیے، میرے اور آپ جیسے لاکھوں انسان موجود ہیں، مجھے اور آپ کو کیا نئی چیز لگ گئی ہے؟ یہ اس کا فضل اور عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اس نے ہمیں دین سے وابستہ کیا۔ کیا ہم دنیا سے کچھ زیادہ کچھ چیز جو ہے اللہ تعالی سے لے آئے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے جس پہ ہو جائے، اور وہ فضل دینے والا جس کو چاہے دے دے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ پوچھ سکے کہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی رکاوٹ دنیا میں پیدا کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ جب اس کا فیصلہ ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو نافذ کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسی کو تو مختار کل کہتے ہیں، جس کا کلی اختیار ہے، نہ اس کو کسی سے مشورہ کرنا ہے، نہ اس کو کسی سے پوچھنا ہے، فیصلہ ہی اس نے کرنا ہے۔ اس لیے تو یہی صفت جو ہے ایک بندہ مومن صرف رب کی صفت سمجھتا ہے کہ کلی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ شکر کا دوسرا جو رکن ہے التحدث بها والثناء على المنعم، جہاں نعمت کو بیان کریں وہاں منعم نعمت دینے والے کی بھی تعریفیں دنیا کے سامنے کریں، اس کے تذکرے عام کریں، اس کی حمد و ثنا کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ یہ زبان جس نے پیدا کی ہے، یہ زبان جب اس کی تعریف کرے گی تو اس زبان میں برکت آئے گی۔ یہ زبان جس مالک نے عطا کی ہے، جب اس کی عطاؤں کا تذکرہ یہ کرے گی تو یہ بہت ساری اور عطاؤں کو کھینچ کے اپنے پاس لے آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال اس لیے فرماتے ہیں
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ،
اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے نعمت کو بھی بیان کرو اور نعمت دینے والے کی تعریف بھی بیان کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی زبانیں اتنی پیاری ہیں، جب بھی کوئی بات کریں کیسے ہیں آپ، الحمدللہ، فٹ سے ان کی زبان پہ ایک کلمہ جاری ہو جائے، یہ پسندیدہ زبان ہے، یہ ہے نعمت کا شکر کرنے والے۔ اور کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوگا، اگر ان سے پوچھ دیا جائے کیسے، آہ بس کیا بتائیں، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ لفظ بولا ہے اس کا نقصان مجھے کیا اٹھانا پڑے گا، جو پہلی نعمت ہے وہ بھی چھن سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
شکر کرو گے تو میرے بندوں میں تمہیں اور عطا کروں گا, تم نے نہ شکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. عذاب بڑا سخت ہے کیا مراد, میں وہ بھی چھین لوں گا, کیونکہ آپ کو اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے, النعمة اذا فقدت عرفت, نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے, پہلے قدر نہیں ہوتی. آج ہم سارے صحت و عافیت میں بیٹھے ہیں, اس صحت کی قدر پوچھنی ہے تو کسی ایسے انسان سے پوچھے جو ہاسپٹل میں ہے. آج ہم آزادانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہماری کمی اور کوتاہی اور سستی اور شیطان کے تسلط کی وجہ سے تو سستیاں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ ان لوگوں سے پوچھئے جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں, اگر سامنے نماز پڑھے ان کو گولی مار دی جاتی ہے. یہ آپ ہیں جب کہہ دیتے ہیں خوشی سے لا الہ الا اللہ, ان لوگوں سے پوچھئے جن نے زندگیاں گزاری وہ یہ کلمہ اونچی آواز سے بول نہیں سکتے. النعمہ اذا فقدت عرفت, نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے, پھر اس کی قدر ہوتی ہے. آج جن کے والدین زندہ ہیں وہ بس اوقات دوستوں کے ساتھ فیس بک پہ بیٹھ کے بھی شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ مشورہ دیجئے بس کیا کریں, ابا جان ویسے تو پڑھے لکھے ہیں لیکن پتہ نہیں میری بات ان کو سمجھ ہی نہ آتی, میں کچھ چاہتا ہوں وہ کچھ چاہتے ہیں. 20-20 منٹ صرف اس بات پہ بحث ہوتی ہے کہ میرے باپ کو کون سمجھائے گا. اس کا احساس تمہیں اس وقت ہوگا جب یہ نعمت تیرے ہاتھ سے چھن گئی, یا ان سے پوچھو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ سب جانے والوں کو کروڑ ہر رحمتوں سے نوازے کہ ان کی ہر خوشی جو ہے وہ حسرت کے ساتھ گزرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. تیسرا رکن شکر کا یہ ہے تسخیرها فی طاعت مسدیها والمنعم بها, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں لگانا, فرما برداری میں لگا دینا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی, جس طرح انسانوں کو ان کے ساتھ جوڑا, وہاں جنوں پہ ان کا تسلط قائم ایسا کیا کہ وہ جنوں کو حکم دیتے وہ کام کرتے. آج کسی کے پاس کوئی طاقت آ جاتی ہے, کوئی عہدہ منصب آتا ہے, سب سے پہلے اپنے مقابل حریف کو وہ ڈیمولش کرتا ہے, کہتا ہے اس کو زمین کے اوپر نظر نہیں آنا چاہیے, زمین کے نیچے جانا چاہیے. یہی نشکرے لوگ ہیں, شکر گزار لوگ وہ ہوتے ہیں. آئیے سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھیے, قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور
یعملون له ما یشاء, جن یہ جنوں کی جماعت کام وہ کرتی تھی جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے. اگر آج کل کا ماحول ہو تو جن کسی کے قبضے میں آ جائیں تو سورج غروب ہونے سے پہلے سارے دشمنوں کو گھروں سے اٹھا کے پھینک دیں گے کوکاف میں جا کے, پھر پھینکوا دیں گے. اور آپ دیکھ لیں جس کے پاس معمولی سے طاقت آتی وہ کرتا کیا ہے. لیکن پیغمبر کے پاس یہ طاقت آئی ہے تو انہوں نے حکم کیا دیا, من محاریب, اچھا ایسے کرو یہ محرابیں بناؤ, ملٹی ڈیزائن کروائے بلڈنگز پہ, بیت المقدس تعمیر کروائی, پازیٹو تھنکنگ. وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات, بڑے بڑے قلعے تعمیر کروائے کہ مسلمان محفوظ ہو سکے. کیا تعمیر کروایا؟ اتنے بڑے بڑے تالاب تیار کروائے کہ مسلمانوں کو کسی پانی کی ضرورت ہو تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. کیا تعمیر کروایا؟ وقدور الراسيات, بہت دنیا کو کھانا کھلانا ہے تو چھوٹی چھوٹی دیگیں تو کام نہیں آئیں گی, پہاڑوں کے اندر اس طرح بڑی بڑی دیگیں بنوائیں. ہر اس پہلو کو اختیار کیا جس سے امت کو نفع ملے. یہ ہے پازیٹو تھنکنگ. شکر گزار قوم اس کو کہتے ہیں. اللہ عز و جل نے اس لیے آخر میں فرمایا, اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور, اے آل داود عمل کرو, اچھے کام کرو, یہی تمہاری شکر گزاری ہے. وقلیل من عبادی الشکور, لیکن شکر گزاری کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس مکہ سے صحابہ کو نکالا گیا, جس مکہ سے سرتاج رسول کو بھی وہاں سے مجبور کیا گیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں, اور آخر وہ چلے گئے, اور 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا, آپ چن چن کے بدلے لے سکتے تھے نا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ ایک لمحہ کے لیے سوچئے. آپ نے اعلان کروایا, من دخل بیت اللہ فہو آمین, مکے والوں جو بیت اللہ میں آ جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا. کس کے ساتھ جوڑا؟ رب کے ساتھ. غرض کیا ہوتی ہے؟ اس طاقت اور پاور کے آ جانے کے بعد غرض یہ ہونی چاہیے, میں کس طرح امت کو رب کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں اور انعامات حاصل کرنے والا بنا سکتا ہوں. کھڑے کھڑے جہاں آپ نے یہ اعلان کیا, من دخل بیت اللہ فہو آمین, آپ نے ایک جملہ بول دیا جو آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث بنے گا, لیکن معاشرہ چونکہ سمجھتا نہیں اس لیے کہتا نہیں ہے. آپ نے اس جانی دشمن کو جس کی وجہ سے بدر کی جنگ بھی ہوئی اور ابھی تک وہ اسلام کی نعمت سے آشنا نہیں ہوئے تھے, آپ نے فرمایا, من دخل دار ابی سفیان فہو آمین, جب وہ سفیان چونکہ یہ چودھری ہے اس کے گھر چلا جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. اس نے کہا, ہاں میرے گھر کا بھی تذکرہ. باہر نکل کے کہتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, مسلمان ہو گیا. یہ راز کسی کو سمجھ نہیں آتا. آپ کے پاس پاور آئی ہے, مت نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جائیں. آج ایک کسی ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے, اگر وہ ریزائن کر کے چلا جائے یا اسے ویسے ہی وہاں سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے, نیا آئے, سب سے پہلے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے, میں ثابت کروں دنیا جہان کا غلط انسان پہلے تھا جو بیٹھا ہوا تھا. یہ مینٹیلٹی مسلمانوں کی غلط بن گئی ہے. مسلمانوں کو اللہ کے رسول یہ مینٹیلٹی دی نہیں تھی. آپ اعملوا آل داود شکرا, ایسے اعمال کرو کہ دنیا بول کے کہے, یہ اعمال وہ نہیں کرتا تھا جو یہ کر رہا ہے. اس لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, یہ وہی بھائی تھے نا, کسی نے ادھر سے لگائی ہوگی, کسی نے ادھر سے لگائی ہوگی, غصہ, حسد, بغض اور عناد ہو تو آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. کس طرح کنویں میں انہوں نے, ویسے تو نہیں آرام سے رکھا ہوگا, دھکا دے کے پھینکا ہوگا, لیکن جب ان کے پاس طاقت آئی ہے, جب وہ مصر کے تخت پہ براجمان ہوئے ہیں, تو انہوں نے پہلا آرڈر یہ نہیں جاری کیا, ان 11 کو پکڑ کے لاؤ نا, پہلے ان کو الٹا لٹکاؤ.
بلکہ بہانے سے ان کو بلایا ہے.
بلانے کے بعد کہا ہے کہ نہیں آپ کا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہتے ہیں جی ہے. اس کو جب تک نہیں لاؤ گے آپ کو غلہ اور اناج نہیں دیا جائے گا. دیکھنا کیا چاہتے تھے؟ میری اس بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے.
رب تعالیٰ نے یہ سارے فیصلے قرآن میں دیے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی اقتدار کوئی طاقت آئے تو مجھے کرنا کیا چاہیے.
اور جب انہوں نے ایک دن پوچھ لیا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اور تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ قصہ تو یا یوسف ہی جانتا ہے، یا یوسف کا رب جانتا ہے، یا کرنے والے جانتے تھے، تیسرے بندے کو تو خبر ہی کوئی نہیں تھی.
فٹ سے پوچھتے ہیں
اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، کہیں تم یوسف تو نہیں ہو؟ اس وقت پھر انہوں نے جواب دیا، اور یہ جواب سننے والا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. آگے لفظ یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ اللہ نے احسان کیا ہے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، قد من اللہ علینا، ہم سب پہ اللہ نے احسان کیا، ہم پھر مل بیٹھے ہیں. انہ من یتقی، ساتھ وہ راز بھی پیش کر دیا کہ یہ احسان ہوا کیسے ہے. انہ من یتقی ویصبر، اور جو متقی بن جاتا ہے نا، جو پرہیزگار بنتا ہے، جو ٹالریٹ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتے.
لا یضیع اجر المحسنین، اور وہ خوف کھا رہے تھے اب کیا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا،
لا تسریب علیکم، آپ پہ کوئی بھی گلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے.
حالانکہ اسی یوسف کے سامنے کھڑے کھڑے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ اکیلا بنیامین ہی نہیں ایسا نکلا کس نے آپ کا ٹوپا چھپا لیا، اس کا بھائی بھی چور تھا. اور کہہ کس کو رہے تھے؟ الزام تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، قرآن کہتا ہے
فلم یبدیہا لہم، سمجھ گیا کہ کس کو یہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں. فلم یبدیہا لہم، ایک لفظ نہیں زبان سے بولا، دل میں رکھا، اس کو
اظہار نہیں کیا کہ تم نے مجھے چور کہا ہے. اور اس وقت بھی چور کہہ کے تم نے یہ دلیل پیش کر کے ہی تم نے یہ حسد شروع کیا تھا، شکایت بھی لگائی تھی کہ میرا باپ مجھ سے متنفر ہو اس طرح کے الزام لگانے سے. اور حدیث بھی یہی کہتی ہے من قال فی مؤمن ما لیس فی اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال،
جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، اللہ عز و جلال اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے. حتی یخرج مما قال، جب تک ثابت نہیں کر دے گا وہاں سے نکل نہیں سکے گا. ولیس بخارج، اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں، وہ نکل ہی نہیں سکے گا کیونکہ ثابت تو کر ہی نہیں سکے گا.
اسی زندگی میں مجھے اور آپ کو ایک رویہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے،
شکر گزاری اس وقت ہوگی میں نیگیٹو تھنکنگ کی طرف نہ جاؤں کہ بس یہ میرے ہاتھ میں آ گیا نا، اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، بلکہ سماحت، اور سماحت بھی وہ دلائل کی روشنی میں کہ مجھے اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، اس کے لیے مجھے صرف پازیٹو تھنکنگ لے کے آنی ہے.
جب تک معاشرے کا ہر فرد یہ نہیں سوچتا، معاشرے کے اندر کبھی سرور نہیں آئے گا. آپ جو دیکھ رہے ہیں تو سارے کے سارے وائلنس کے راستے ہیں. ایک خاندان جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہے، دوسرا فیصل آباد میں ہے، اس کی اولاد جوان ہوئی وہ ان کو مار دیتا ہے، اس کی اولاد جوان ہوئی وہ ان کو مار دیتا ہے، 40-40 سال سے لڑائیاں جاری ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اگر غلطیاں پہلوں نے کر لی ہیں تو یہ آپس میں جوڑ کے ایک اچھا معاشرہ بنا لیں۔ وہ کون تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم؟ یہ ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن تھا اللہ کے رسول کا؟ لیکن جب اکرمہ اسی کا بیٹا جب کشتی میں بیٹھا تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، لوگوں نے کہا کہ اب لات منات عزہ کچھ نہیں کر سکتے، اب تو رب بھی نکال سکتا ہے۔ سوچتا ہے کس کا بیٹا؟ ابو جہل۔ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمندر میں اللہ ہی بچا سکتا ہے تو باہر بھی تو پھر اللہ ہی بچائے گا، پھر لات منات عزہ تو نہیں بچا سکتے۔ ساتھ ہی کہتا ہے اللہم انی علی عہد، اللہم انی علی عہد، اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے ایک مرتبہ خشکی تک پہنچا دے، میں اپنا ہاتھ تیرے پیغمبر کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اور آج مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے، یہ ابو جہل کے بیٹے کے کمنٹس ہیں، یہ سٹیٹمنٹ اس کی ہے جب اس نے حقیقت کو پہچانا۔ آج کشتی کے اندر کوئی بیٹھا ہو، بلکہ جہاز کے اندر بیٹھا ہو، آپ یوٹیوب میں جائیں اور جہاز میں ٹربلنس ایریا آئی جاتا ہے، مطبات آئی جاتے ہیں، تو وہاں اگر کسی قسم کی پریشانی تو پھر بھی رب کا نام نہیں لیا، نام کسی کا لیا ہے، رب کی مخلوق کا نام لیا ہے۔ کس طرح انسان کے عقائد مسخ ہو گئے ہیں آج، شکر گزاری رہی نہیں۔ اللہ عز و جلال کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو دور کس نے کرنی ہے؟ تو پھر اس کو پکارنا چاہیے۔ کافر جو بیٹھا ہے کشتی میں وہ رب سے باتیں کر رہا ہے کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا۔ آج اسلام کا دعوے دار ہے، جب بھی کسی جگہ اس کو مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اتفاق سے مجھے یاد ہے، اس وقت ہم چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، بعض چیزیں انسان کو بڑا سبق دیتی ہیں۔ ہم ایک بس پہ سوار تھے اور پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اچانک نہ جانے کیا ہوا، ہم تو اپنے باتوں میں لگے تھے، اچانک بس آہستہ ہوئی، آہستہ ہوتے ہی الٹ گئی، اور خاصے وہ نیچے روڈ کے نیچے کھڈا تھا اور کھائی تھی، اس میں گر گئی۔ جن لوگوں کی آوازیں میرے کانوں نے سنی، یقین مانیے اس حادثے نے، خوف تو انسان کو ہوتا ہے لیکن جتنا سبق دیا، سب سے اونچی آواز جن 2 سے 4 لوگوں کی تھی، یا علی مدد، سب سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ اور یقین مانیے کہ میری سمجھ سے آج تک بالا تر رہا ہے کہ یہ کام، کہ جو لوگ خاموش تھے یا جنہوں نے اللہ اکبر کہا اور یہ اچانک سی آواز انسان کی زبان پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، ایک خراش تک نہیں آئی، حالانکہ بس پوری الٹ گئی اور الٹی بس میں سے ہی ہم نکلے تھے۔ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، جب تک اللہ کی نعمتوں کو، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال یہ ہے، اس کی تعریف میں اس کو استعمال کرو، اچھائی میں اس کو استعمال کرو، گالیوں میں نہیں دعاؤں میں اس کو استعمال کرو۔ تو یہ شکر کا یہ تیسرا رکن ہے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ کی نعمتوں کو نہیں لگاتے، اس وقت تک شکر آپ کا پورا ہوتا ہی نہیں۔ شکر کے ارکان کے بعد شکر کی اہمیت اور فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو باتیں سمجھائیں، انہوں نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، اور آج یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، 500 صحابہ کو دیکھا ہے، کتنا یہ خوش نصیب انسان ہے، وہ کہا کرتے تھے الشکر نصف الایمان والیقین الایمان کلو، شکر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ جس بندے کے اندر شکر گزاری آ گئی، آدھا ایمان اس کو نصیب ہو گیا. اور آپ نے یہ بات پہلے بھی سنی, کاش کہ میں اور آپ اسے سبق لینے والے بن جائیں. ایک بندہ بیٹھا یہی کہتا ہوتا تھا, یا اللہ میں تجھ سے راضی, یا اللہ میں تجھ سے راضی. پوچھنے والا پوچھتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں, اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہہ دیا نا میرے بندے میں بھی راضی, تو میرا کام بن جانا ہے. رب تعالیٰ کا شکر یہ نصف ایمان ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر دوسری حدیث کو ساتھ میں لا لیں, الطہور شطر الایمان, جو بندہ سوچ کا پاکیزہ ہے, دل کا پاکیزہ ہے, لباس خواہ اس کا پھٹا پرانا ہو وہ بھی پاکیزہ ہے, اجلا لباس صرف پہن لیتا دھو کے, خواب و نیا نہیں بھی ہے اور شکر کر لیتا, اس کے پاس تو پورا ایمان جمع ہو گیا نا. یہی شکر گزاری صحابہ کرام کے پاس تھی. اور یہاں رک کے میں ایک معاشرے کی اس بیماری سے پردہ ہٹا کے اس کا علاج بیان کر دوں. آج ہم کہتے ہیں شکر اس وقت ہوگا جب ہمیں ملتا ہی رہے ملتا ہی رہے. صحابہ کا یہ موقف نہیں تھا, صحابہ ہر حال میں شکر کرتے تھے. ایک وہ وقت تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس پہنتے, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کندھے سے اس کندھے تک 18 پیوند تھے, پھر بھی وہ شکر ادا کرتے. ایک وہ وقت آیا کہ جب آپ نے دعا دی, عمر البس جدیدن, عمر نیا لباس پہنا کرو, وعش حمیدن, ایسی زندگی گزارو کہ ساری دنیا آپ کی تعریف کرے, ومت شہیدن, اور تمہیں موت آئے تو شہادت کی آئے. اللہ نے تینوں دعائیں پوری کر دی, پھر عمر ایسا ہی پہنتے تھے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ ایک مہینہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چولہا نہیں جلا. کس پہ گزارا کیا؟ الماء والتمر, زمزم اور کھجور پہ. پھر بھی اللہ کا شکر. اور جب ایک ہی سال کے لیے 300 من گندم ان کو دی گئی کہ آپ کے سال کا خرچہ ہے, تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. راوی روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بہت سارے درہم و دینار ایک تھیلی میں بند کر کے, بوری میں بند کر کے بھجوائے گئے, تو انہوں نے اپنی لونڈی کو بلا لیا, کہتے ادھر آؤ, اور چھوٹا جس کو پیالہ کہتے ہیں اس ٹائپ کی چیز منگوائی. اور جب سے وہ گھر آیا بھر بھر کے, یہ اس گھر میں دے دو, یہ اس گھر میں دے دو, یہ اس گھر میں دے دو. افطاری کا وقت آ گیا, نفلی روزہ رکھا تھا. لونڈی نے کہا کم از کم اپنے لیے کچھ تو رکھ لو, سب کا سب تقسیم کر دیا. کہا مجھے یاد نہیں رہا, تم کم از کم مجھے بتا ہی دیتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا, کہا یہ فلاں گھر میں دیکھے آؤ. وہ بھی کھڑا ہی تھا دینے والا, غلام کو بلایا, انہوں نے سارے کا سارا تقسیم کروا دیا. کہا اب یہ جو ہے مال یہ معاذ بن جبل کے گھر دے کے آؤ, انہوں نے بھی ایسا کیا. اب فلاں کے گھر دے کے آؤ, انہوں نے بھی ایسا کیا. کہتے بعضهم من بعض, سب کا ایمان اتنا پیارا ہے, اب میں جس کو دوں گا اس نے آگے تقسیم کرنا. یہ شکر گزاری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں, اور ایمان بھی اس کو نصیب ہوتا ہے جو شکر کرتا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے علیکم بملازمت الشکر علی النعم, ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. فقل نعمت زالت عن قوم فعادت الیہم, جب کوئی نعمت ہاتھ سے چھن جاتی ہے, جب نعمت جو ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی تو چھن جاتی ہے, پھر دوبارہ نہیں ملتی, کم نعمتیں. فقل نعمت زالت عن قوم فعادت الیہ, اس لیے نعمت کے چھن جانے سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لیا کرو, شکر ادا کر لیا کرو. اور سلف یہ کہا کرتے تھے النعم وحشیہ فقیدوها بالشکر, نعمتیں تو وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں, جب تک ان کو باندھا نہ جائے نا یہ قبضے میں نہیں رہتی. ان کو باندھنا ہے تو کیا کرو؟ شکر گزاری کی رسی سے باندھو. شکر کرو گے یہ خود بخود اپنے پاس آپ کے پاس رہیں گی. اور سچ کہا سلف نے, من قصرت یداہ عن المکافاہ فلیطل لسانہ بالشکر. دنیا میں بھی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے, اگر آپ اس کا بدلہ نہیں نہ دے سکتے تو کم از کم اس کا شکریہ ادا کر دو, اس کا شکریہ ادا کر دو. اور اہل علم یہ کہا کرتے تھے, من اعطی اربعا لم یمنع اربعا. چار چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو چار چیزوں سے محروم نہیں کرتے. من اعطی الشکر لم یمنع المزید. جس بندے کو اللہ نے شکر کی توفیق دے دی ہے اللہ اس کی عطاؤں کو روکتے نہیں ہیں, جاری رہتی. ومن اعطی التوبہ لم یمنع القبول. جس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے وہ کبھی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا. اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, مجھے کبھی بھی یہ فکر نہیں ہوا کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, میں صرف اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہیں دعا کرنے کی اللہ توفیق نہ مجھ سے چھین لے, کیونکہ دعا کی توفیق اللہ دیتے اسے ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی. تیسری بات, ومن اعطی الاستخارہ لم یمنع الخیارہ. جس کو استخارے کی اللہ نے توفیق دے دی ہے وہ خیر اور بھلائی سے کبھی محروم نہیں ہوتا. یہاں رک کے میں تین گزارشیں کروں گا. آج استخارے کو بھی امت نے کھیل بنا لیا. استخارہ انسان کو خود کرنا چاہیے. 1400 سال کی تاریخ اور جملہ کتب حدیث اٹھائیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے استخارہ نہیں کیا, دعا کیے. اور ہم اتنے بادشاہ بن گئے ہیں گھر بیٹھے کال کرتے ہیں کہ میرے لیے استخارہ کر دیں, اور بیٹھے بیٹھے یہ حکم جاری ہو جاتا کہ استخارہ فرما لیا ہے, نتیجہ یہ نکلا ہے. کتنا بڑا دجل ہے امت کے ساتھ, کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے امت کے ساتھ کہ کائنات کی سب سے اعلی ہستی ہونے کے باوجود امت کو دعا سکھائی ہے کہ تمہیں خود استخارہ کرنا ہے. کسی صحابی کے لیے اللہ کے پیغمبر نے استخارہ نہیں کیا, دعا کی ہے, مشورہ دیا ہے. اور آج امت کہتی ہے بس پکا پکایا کھانا ہمیں ملنا چاہیے, ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے. اور بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے, استخارے کے بارے میں یہ دوسری بات ہے, میں نے استخارہ کر کے کام کیا تھا اور کام کیا کیا ہے؟ غیر شرعی. بھائی برائی میں استخارہ نہیں ہوتا, کیونکہ برائی سے تو ویسے منع کر دیا گیا. نیکی میں بھی استخارہ نہیں ہوتا کیونکہ نیکی کرنے کا حکم ہے. استخارہ ہوتا ہے کہ کب کرنا ہے, دو چیزوں میں کس کو میں نے اختیار کرنا ہے. جس چیز کا حکم آ گیا, اب ایک بندے سے کہیں کہ آپ نماز پڑھے, اچھا میں استخارہ کروں گا, ٹھیک ہے, مامور بھی, اس کا تو حکم ہے نماز پڑھنا. ایک بندے سے کہا جائے آپ حج کریں تو وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا استخارہ کروں گا. طاقت ہے تو وہ تو حج کر رہا ہے. آپ استخارہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کویت ایئر ویز پہ جانا ہے, کہ آپ نے ایمریٹس پہ جانا ہے, اور کن ساتھیوں کے ساتھ جانا ہے, اور کب میں نکلوں, یا اپنے کام نپٹا کے نکلوں, کبھی مجھے جلدی جانا چاہیے. کچھ لوگوں کا ذہن استخارے کے بارے میں واضح نہیں ہے. اور تیسرا حیرانگی کی بات ہے, وہ آج تک ہمیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہ سمجھ آیا ہے نہ ہم نے پڑھا ہے. بس استخارہ کیا تھا تو تکیے کے نیچے لکھا ہوا یہ تھا. وہ لکھا کس نے تھا؟ اللہ کے رسول نے بھی استخارہ کیا, کاتبین وحی بھی موجود تھے, وہ بھی استخارہ کیا کرتے تھے, صحابہ نے بھی استخارہ کیا. یہ پتہ نہیں لکھا ہوا کہاں سے آ جاتا ہے, کون رکھ جاتا ہے. استخارے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے قلبی میلان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں. اور رب سے مشورہ کرنے سے رب تعالیٰ اسے پھر خیر سے محروم نہیں کرتے. چوتھی بات, ومن اعطی الاستشارہ لم یمنع الصواب. جس بندے کے اندر یہ صلاحیت آ جائے نا کہ میں نے مشورے کے ساتھ کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ کبھی اسے گم نہیں کرتے. بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے, بڑے ماشاءاللہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں, وہ اکیلا تو ایسا زندگی بسر کر سکتا ہے, جماعتی زندگی میں اجتماعی معاملات میں جو مشورے سے گریز کرتا ہے ہمیشہ ناکام رہتا ہے. ناکامی کے جو پہلو ہیں ان میں ایک خطرناک پہلو ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے کسی کے ساتھ مشورے کی ضرورت نہیں, یہ ہمیشہ انسان ناکام رہتا ہے. کیا یہ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عقل مند ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے,
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
یہ آیت شریعت کے اسرار اور رازوں سے بھری ہوئی آیت ہے. پہلا راز شریعت کا یہ ہے, میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تجھے پوری کائنات سے اعلیٰ میں نے بنایا ہے, اگر میں نے تیرے اندر نرمی نہ رکھی ہوتی, رب کی رحمت نہ ہوتی, تو میرے محبوب یہ آپ کی آنکھوں کے اشارے سے جان چھڑکنے کے لیے جو تیار بیٹھے ہیں آپ کے ارد گرد نظر نہ آتے. زندگی میں نرمی کو مت چھوڑے. ولو كنت فظا غليظ القلب, اگر آپ سخت دل ہوتے کوئی آپ کی بات نہ سنتا. فاعف عنهم, میرے محبوب میں جانتا ہوں انہوں نے تیری بات تو نہیں مانی, تم بلا رہے تھے یہ آ نہیں رہے تھے, معاف کر دو. واستغفر لهم, اکیلے معاف نہیں کیجیے, ان کے لیے معافی اللہ سے طلب بھی کیجیے. وشاورهم, ان سے ہی مشورہ کیجیے. آج ہوتا کیا ہے, چار سے چھ لوگ بیٹھے ہیں, اچھا جی یہ کام کریں گے, کوئی بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے, کوئی بندہ بیچارہ کسی مشکل میں بھی ہو سکتا ہے, وہ نہیں آیا, بس یہ آئندہ سے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا. یہی غلط منہج ہے. اس منہج کی قدر وہ جانتا ہے جس نے صحابہ کے بارے میں یہ پڑھا ہے. صحابہ کی سب سے خوبصورت عادت یہ تھی, سب سے زیادہ مشورہ کرنے والے تھے, اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے. مشورے کے بارے میں بھی ایک ضروری بات جس کے تین جز ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, ہماری یہ بات تو کافی دیر بعد حدیث میں آئے گی جو حدیث آنے والی ہے, لیکن تین باتیں میں مشورے کے ضمن میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ہم مشورہ اس وقت دینا چاہتے ہیں جب پہلے طے کرو اور ایفیڈیوٹ لکھ کے دو کہ جو مشورہ دوں گا وہ مانیں گے آپ. یہی غلط رویہ ہے. جب آپ اپنی حیثیت کو صرف ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک میری بات مانی نہیں جائے گی میں مشورہ دوں گا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے کام ہی نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات, کوئی یہ سمجھے کہ اس کا مشورہ تو بڑا اچھا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے مشورے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ دوسروں کے مشورے کی ضرورت نہ سمجھے, یہی غلط منج ہے. تیسری بات جو میں حدیث پیش کرنے کے بعد پیش کروں گا اور دو سوال کروں گا, سچ بتائیے کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کسی انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا؟ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کی عقل و دانش کو جمع کیا جائے تو محمد مصطفیٰ کی عقل و دانش کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ اکیلے فیصلہ کر سکتے تھے نا, آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ نہیں؟ سیدنا عمر کے اللہ تعالیٰ نے کتنی پاور رکھی تھی کہ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا جس راستے پہ سیدنا عمر چلتے تھے, اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے نام سے ہی قیصر و کسریٰ ڈرتے تھے, حتیٰ کہ قیصر نے یہ کہہ دیا تھا پتہ کرو یہ کون ہے عمر, انہ قد اکل کبدی، اس کے تو خوف نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے، ڈرتے تھے. انہوں نے اپنی مشاورتی کمیٹی بنائی تھی کہ نہیں، اور سب کے سب قرا تھے ان کی مشاورتی کمیٹی میں. اس سے پتا چلا کہ یہ رویہ ہی غلط ہے کہ میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گا. دوسری بات، آپ کیا سمجھتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی صحابی اللہ نے پیدا کیا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں نے ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے گا. موجود تھے، سیدنا عمر موجود تھے، صحابہ کبار موجود تھے. جب بدر کے مقام پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، سامنے کنواں تھا، ادھر سے دشمن آ رہا تھا، ادھر سے مسلمان آ رہے تھے، اور آپ نے حکم دے دیا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جو کبار صحابہ کے مرتبے تک تو نہیں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حباب بن منذر ان کا نام ہے. انہوں نے آ کے 3 سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امنزل انزلکہ اللہ، جہاں آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا اللہ نے حکم دیا، اب الرائی، یا آپ کی خوبصورت رائے ہے، او الحرب، یا کوئی جنگی چال ہے، او المکید، یا دشمن کو کسی ٹریپ میں پھنسانے کے کوئی طریقہ ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری رائے. اور اللہ کے رسول کی رائے بھی کل کائنات سے بڑھ کے رائے ہے جو اللہ کی وہی کتاب ہے. کہا میری رائے یہ ہے، اگر آپ پسند فرمائیں، اس کنویں اور چشمے کو اپنے پیچھے رکھیں، آگے جا کے بیٹھے تاکہ دشمن آئے، اگر پانی کی ضرورت ہو تو پیچھے مڑ کے پانی پی سکے، اگر سامنے ہوگا دشمن نے سب سے پہلے آ کے اس میں زہر ڈالنی ہے اور وہ ہمارے کام بھی نہیں رہے گا، ان کے کام بھی نہیں رہے گا. آپ نے فوراً حکم دیا اور وہاں سے اٹھے صحابہ، سیدنا ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما، سب کو اٹھا کے آگے جا کے بٹھا دیا. سچ بتائیے، کبار صحابہ کی موجودگی میں بھی اگر کسی نے مشورہ دیا ہے تو اللہ کے رسول نے قبول کیا کہ نہیں؟ پھر میں اتنا کیوں اپنی شخصیت کے بارے میں ہو جاتا ہوں، ہاں ہاں میرا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا، میں تو بڑا تھا اور میری تو خدمات بڑی ہیں. کسی کا مشورہ بھی اچھا ہے. مرحلہ تیسرا میرے اور آپ کے لیے سبق کا ہے، صحابہ جب مشورہ دیتے تو ساتھ یہ دعا کرتے، یا اللہ اگر یہ خیر کا مشورہ ہے تو ان سب کو سمجھ بھی آئے، یہ عمل بھی کر لیں. اللہ اگر میرے مشورے میں خیر نہیں، نقصان ہونے کا اندیشہ، یا اللہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے، یہ اس پہ عمل نہ کریں. اتنے پاکیزہ دل، اتنے مبارک لوگ، اس لیے تو ساری کی ساری خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی جو آج تک کسی کے نصیب میں نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راز بتایا ہے شکر کے بارے میں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کے دیتا ہوں. صحیح الجامع کی روایت ہے 6032، آپ نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. من اصبح منکم آمنا فی سربی، میرے ساتھ رہیے گا، جو شخص صبح اس حالت میں کرے کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں، معافا فی جسدی، اس کے جسم میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، عندہ قوت یومی، صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے. کتنے دن کا؟ پھر واپس آئیے، صبح اس حالت میں کی کہ اس کی جان کو خوف نہیں، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے. فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری رحمتیں اس کے دامن میں جمع کر دی. ہمارے پاس میرے خیال ہے کو دو چار دن کا کھانا ہوگا نا. سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں شکر کے بارے میں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے. ہمیں اللہ عز الجلال کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اللہ ہم سب کو بنا دے. اور حقیقت شکر اگر کسی نے پہچاننی ہو تو محمد بن کعب القرظی کی بات کو یاد رکھے. وہ کہا کرتے تھے, الشکر تقوى اللہ والعمل الصالح. اصل شکر یہ ہے کہ انسان تقوی میں آگے بڑھے, عمل صالح میں آگے بڑھے. یہ جتنا عمل صالح زیادہ کرے گا, جتنا پرہیز گار زیادہ ہوگا, اتنا شکر گزار بھی زیادہ ہوگا. اس لیے جو نشکرا ہوتا ہے اتنی اس کی پرہیزگاری بھی تھوڑی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا, بہت سارے لوگ جو لاکھوں غم اپنے دل میں رکھتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے کسی کے سامنے رو کے نہیں دکھایا, اور بعض نشکرے ہوتے ہیں لاکھوں نعمتوں کے باوجود روتے نظر آتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت شکر گزاری کے پہلو پیش کرنے چاہیے اور الحمدللہ ہی کہنا چاہیے. اللہ عز وجل ہم سب کو محفوظ فرمائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید نے اسی لیے شکر کو افضل ترین خصلت ڈکلیئر کیا ہے. سب سے افضل خصلت جو ہے ایمان کے مل جانے کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے, جس کے رویوں میں ہے, وہ شکر کی ہے. قرآن مجید کے الفاظ سنیے.
ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباه وهداه الى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
إن إبراهيم كان أمه, بلا شبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی انجمن تھے, امت تھے. ام انسان ایک ہے, امت کیسے بن گئے؟ کیونکہ پوری امت اتنا شکر ادا نہیں کرتی تھی جتنا یہ اکیلا کرتے تھے. قانتا للہ, ان کے شکر گزاری کا, ان کی افضلیت کا, اور ان کے مخلص ہونے کا, اور امت بننے کا راز کیا تھا؟
قانتا للہ, رب کے سامنے کھڑے ہو جانے والے, قیام کرنے والے, جھکنے والے, رب کی بات ماننے والے.
حنیف یکرو, دوگلی پولیسی نہیں.
چلو جی بس کیا کریں, وہ خاندان کو بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا. یہ خاندان کو رکھنا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول رکھتے نا. اکیلے تھے مکہ میں,
اکیلے تھے, اور دشمن آ کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو کس طرح کھینچنا چاہتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا. اور وہی بات سیدنا ابو بکر نے کہی, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے. یک رو ہونا, یک رنگ ہونا, یہ انسان کو انجمن بناتا ہے. یہ بھی راضی ہو جائے, یہ بھی راضی ہو جائے, یہ بھی راضی ہو جائے, پھر اللہ تو راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو اکیلے کو راضی کر لیں, وہ نکیل ڈال کے باقی سب کو راضی کروائیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے. میں نے سید اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس, جو رب کو راضی کرتا ہے اور دنیا کو ناراض کر بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ خود تو راضی ہوتے ہیں, دنیا کو بھی راضی کرواتے ہیں. کیونکہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، ساری دنیا کے دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہیں وہ پھیر دے. تو دلوں کو پھیرنا کس نے ہے؟ اللہ نے پھیرنا. اور یہاں میں آپ سے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ تجربہ تو نہیں، ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، خصوصاً طلباء اسٹوڈنٹ لائف میں اس بات پہ بڑے ہی کانشس ہو جاتے ہیں. بس جی اب دوست نے کہا ہے تو مجھے جانا ہے، ایک گیدرنگ ہے. یہ دور کسی اور پہ بھی آیا ہوگا، ہم اکیلے نہیں پڑے، بہت سارے لوگ ہم سے ایک بھی سینکڑوں گنا زیادہ پڑے ہیں. ماننا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے ہوتے تھے تو ساتھیوں نے یہ لفظ بولنے، بھلا چھٹی کس لیے ہوتی ہے؟ کم از کم ایک تو چھٹی کر لیا کریں. اچھا یہ بتائیں آخر چھٹی کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے حکومت نے چھٹیاں رکھی ہے نا، وہ اس لیے یونیورسٹی نے چھٹی رکھی ہے نا کہ کرنی چاہیے. لیکن شعور کیا تھا کہ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، مجھ سے قابل ترین لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا فضل اور عنایت ہے نا کہ میرا ایڈمیشن ہوا ہے. میرے اندر صلاحیت کیا تھی جو میں یہاں آیا ہوں؟ اگر سوائے اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں نے شکریہ کروں، اور ایک جن کا حق تھا میں ان کی جگہ پہ، اگر اللہ مجھے لے کے آئے ہیں تو ان کا حق بھی ختم ہوا اور میں اس وقت کو ضائع بھی کر دوں. بہت سارے آپ کو کہیں گے یہ بہت لوگ جو ہے نا متشدد ہیں، کسی سے مل بیٹھتے نہیں. کچھ لوگ آپ کو متکبر بھی کہیں گے، کچھ لوگ آپ کو کچھ کہیں گے. آپ وقت ضائع نہ کریں، جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں یہی لوگ کہیں گے کہ آپ نے صحیح کیا. وہ لوگ جو اس وقت آپ کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں اور تھے ناراض، آج وہ سب راضی ہیں، اس لیے کہ آپ کام کر رہے ہیں. اگر اس وقت آپ ان کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے وہ سنہری گھڑیاں ضائع کر بیٹھتے تو یہی کہتے پھرنے کا پھر یہی نتیجہ نا، یہی دوست کہتے ہیں. مت کسی کی باتوں میں آئیے، اپنے مشن کو لے کے چلیے، اپنے منہج کو لے کے چلیے. اور یاد رکھیے، کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ میں یہاں ناکام ہو گیا تو میں نے کام نہیں کرنا. مسکرا کے کہیے کوئی بات نہیں، کل دوبارہ ملیں گے لیکن کامیابی کے ساتھ. ہمت باندھے، آپ کا توکل رب پہ ہونا چاہیے. یہ آپ کو لائٹ تو نظر آ رہی ہے، اس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، یہ بلب بنانے والا کس طرح اس نے 99 مرتبہ ناکامی حاصل کی اور آخری مرتبہ اس کو کامیابی ملی. تو ہم کہتے ہیں 99 مرتبہ وہ ناکام ہو گیا، ناکام نہیں ہو گیا، اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس نے سیڑھیاں چڑھی تھی. مت کہیے میں ناکام ہو گیا ہوں، آپ کہیے میرے اندر کوئی کمی ہوگی جس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا، میں وہ کمی دور کرتا ہوں، فتح میرے لیے ہی. یہ جذبہ اور یقین انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتا. جو بندہ پہلے دن سے کہہ دیتا نا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ تین جرم کرتا ہے. پہلا جرم، اس نے اپنی عقل سے سوچا اور کہا کہ شاید اللہ بھی ایسے ہی فیصلہ کریں گے جیسے میں کر رہا ہوں. دوسرا، اس نے رب تعالی کی رحمت سے مایوسی کو اپنے اندر بھی شامل کیا اور معاشرے میں بھی پھیلایا. اور تیسرا، اس نے غیب کی خبر دینا چاہی جبکہ غیب کے بارے میں کون جانتا ہے. جہاں میری اور آپ کی زندگی کے زاویے ختم ہوتے ہیں، صرف میری اور آپ کی زندگی کی نہیں پوری دنیا کے تجربات ختم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تو کھربوں فاصلے بعد کوئی فیصلہ شروع ہوتا ہے. میں فیصلہ وہ سنتا ہوں، سناتا ہوں، کرتا ہوں جو میری عقل میں آتا ہے. رب تعالیٰ کو میں اپنی عقل کا پابند نہیں کر سکتا، مجھے پابند ہونا پڑے گا. اللہ عز و جلال ہمیں اس لیے یک رو بنائے. نہیں بھائی، حدیث بھی یہ کہتی ہے جب اللہ کو راضی کرو گے اللہ خود بھی راضی ہوں گے، لوگوں کو بھی راضی کروائیں. وَمَنْ اِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جب آپ لوگوں کو راضی کرتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں، سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اللہ خود تو ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ناراض کرواتے ہیں. اس لیے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا یہ ہمارا پہلی ہماری خواہش ہونی چاہیے، اولین ہماری ترجیح ہونی چاہیے. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک آدمی بہت بڑا کام نہیں کر سکتا، انجمن وہ بنے گا، اس کی ذات انجمن بنے گی جو شرک کے قریب نہیں جاتا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاکر لِأَنْعُمِ، چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرنے والے ہیں. اجتباہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. وَهَدَاهُ، ہدایت دی. الى صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اور صرف ہدایت سے ہم کنار نہیں کیا، صرف چنا نہیں ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے دنیا میں بھی انہیں حسنہ دی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں. یہ حسنہ کیا ہے؟ اچھی شہرت، اچھا نام. کس وجہ سے اللہ نے دیا؟ آج جب بھی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں آج بھی اگر ہو. کس جیسا ایمان؟ ابراہیم جیسا ایمان. آج جب بھی ہوتی ہے، یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے. یہ صفا مروہ پہ دوڑنا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے چند قدم اٹھنے کی دیر تھی، رب نے اس کو سنت بنا دیا. یہ زمزم کا کنواں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا پاؤں لگا اور مارا تو جبریل نے، پر ہی تھا جہاں سے پانی نکلا. یہ سارے تذکرے جو بار بار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے اس کو دنیا کے اندر حسنہ، اچھی شہرت عطا کی. ملتی اس وقت ہے شہرت آسمانوں میں جب آپ اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں. رب تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في السنة، صحیح الجامع کی روایت ہے 708، جب آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جس نے یہ کہہ دیا فقد ابلغ فی السنا، اس نے تو تعریف کا حق ادا کر دیا. اور کچھ لوگ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ خوشی سے جزاک اللہ خیرا کی بجائے کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ تیرے اچھے اچھے ٹکڑے کرے. کیونکہ جزا یجزی تجزیہ کا معنی ہے ٹکڑے کرنا. الفاظ کو دیکھیے، جزاک اللہ خیرا، جزا یجزی، اور جزاک اللہ، یہ جزا یجزی تجزیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کرنا. اور بعض زیادہ ہی خوش ہو کے کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا، ایک نہیں دو چار مرتبہ کہہ دیتے ہیں، تو مبالغے سے آگے تو جھوٹ ہی شروع ہو جاتا ہے نا. حدود سے تجاوز نہ کیجئے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ دیا تو ہمیں بھی اتنا کہنا چاہیے نا. اور یہ میں اشارہ اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات بیان کر کے، کہ معاشرے کے اندر افراط و تفریط کتنی ہے. آج کسی سے کہا جائے نا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لاکھوں روپے آپ لائٹنگ پہ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، کہتے اس میں حرج کیا ہے. کوئی بھی بات کرے اس میں حرج کیا ہے، محبت ہی ہے نا. بیہقی کی روایت ہے جو آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہے، سعید بن مسیب نے ایک دیکھا انسان کو کہ صبح کی نماز میں، آپ کے لب میں ہے نا کہ دو سنتیں اور دو فرض ہیں، چار ہی ہے نا، میں کہ یہ بھولتا نہیں رہا کیا جی، چار ہی ہے نا. جو ہی اذان ہوئی اس نے پڑھنا شروع کیا دو چار چھ آٹھ. اچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے نماز ہی پڑھ رہا ہوں. کہا نہ پڑھو، جو سنت ہے وہ کرو. تو فٹ سے سوال کیا اس نے کیا، نہ جانے اس بات کو ہی پاکستانیوں نے آج یاد کر لیا، کہتے ایعذبنی اللہ علی صلاح، میں نماز ہی پڑھی ہے نا، اللہ مجھے نماز پہ بھی عذاب دیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھی خوشی کا اظہار کیا نا، اس پہ بھی ہمیں عذاب ملے گا. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا لا، نماز پہ اللہ عذاب نہیں دیتا، ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، تمہیں عذاب اللہ دیں گے اس لیے کہ تم نے سنت کی مخالفت کی ہے. کائنات کی اعلی ہستی نے تو چار رکتیں پڑی تھی، تم نے اپنے آپ کو اس ہستی سے بھی نیک سمجھنا چاہا. تین وہ ہیں جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں. اس لیے صحیح الجامع کی روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ صبح کی بھی چار رکتیں پڑیں گے.
صحیح الجامع کی روایت ہے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ نیکی کے نام پہ اس طرح تجاوزات میں پڑھیں گے کہ وہ صبح کی بھی کتنی رکتیں پڑھیں گے، دو کی بجائے چار رکتیں پڑھیں گے. اس لیے یہ ایسی ٹوٹی دلیل ہے کہ جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، میں نہیں کر سکتا. حرج یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفائے راشدین نے نہیں کیا، میں نہیں کروں گا. حرج یہ ہے کہ 144,000 صحابہ تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ ان سے بڑھ کے تو نیک اللہ نے اس روئے زمین پہ کوئی نہیں پیدا کیا، نہ انہوں نے اس طرح کی خوشی منائی ہے، اور ساری زندگی تو ان کی گزر گئی یہ ڈھول اور یہ دھمال اور یہ تبلے توڑنے کے لیے، تو اللہ کے رسول آئے تھے اور اسی کے نام پہ اس طرح کا کھیل مچا اور کہے کہ میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا اس کو حرام کیا اللہ نے اور میں توڑنے آیا ہوں. جس چیز کو توڑنے آئے ہم زندہ کریں. اور میں تو حیران ہوں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو کسی مصیبت سے بچائے، جب انسان کی عقل شریعت کے تابع نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کچھ کرتی ہے. کوئی شخص جوتی پہ اپنے باپ کا نام لکھ کے زمین پہ رکھے گا؟ سچ بتائیے، جوتی پہ نام لکھ کے میں کہتا ہوں وہ سامنے گیٹ پہ لٹکائے گا؟ کبھی کسی نے سوچا ایسا کہ سچی محبت کا دعوے دار وہ نعلین کی پکچر بنا کے اللہ کے رسول کا نام بھی اندر لکھتے ہیں؟ اور آپ نے پکچر دیکھی ہوں گی، یوٹیوب پہ بھی پڑھی ہیں، کہ کس طرح اللہ کے پیارے نام اور اللہ ذوال جلال کے پیارے محبوب کے نام ہے اور زمین پہ گرے ہوئے ہیں. یہ توہین نہیں ہے. وہ بیت اللہ، وہ مسجد نبوی، جس جیسی جگہ اللہ نے دنیا میں بنائی کوئی نہیں ہے. آپ ایک نالے کے اوپر اس کو بنائیں اور بعد میں توڑ پھوڑ کے پھینک دیں، یہ توہین نہیں ہے. ایک طرف کوئی انگلی کرتا ہے بیت اللہ کی طرف یا مسجد نبوی کی طرف، آپ انگلی توڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کریں تو پھر ٹھیک ہے. اس لیے یہ وہ دلائل ہیں جو فکر بدلتے ہیں. فکر جب بدلتا ہے نتائج بدلتے ہیں. اب دو فکر نے پوری امت کو برباد کر دیا. ایک چھوٹا سا فکر اٹھا، پردہ دل کا ہوتا ہے، آدھی دنیا بے پردہ ہو گئی. ایک فکر اٹھا، اس میں حرج کیا ہے، آدھی دنیا بے عمل ہو گئی ہے. حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا. اور اگر پردہ دل کا ہوتا تو صحابیات کو اللہ کے رسول کبھی جلوہ پہننے کا حکم نہ دیتے. ان جیسے بھی دل کسی کا تھا، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اس لیے فکر انسان کا اچھا ہونا چاہیے. اللہ عز و جلال ہم سب کا فکر اچھا بنائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 7760، کن قانعاً تکن اشکر الناس، قناعت کرنے والے بن جاؤ تم سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے. قناعت کیا ہوتی ہے؟ جتنا بھی اللہ نے دیا ہے فوراً کہہ دو الحمدللہ، اللہ نے بہت دیا ہے، میں اس کے بھی قابل نہیں تھا. وہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کی عمر بعض راوی لکھتے ہیں کہ 200 سال ان کی عمر تھی، کتنے سے سال 10 سال، لیکن بہت ذہین تھے. ان کی زندگی کو آپ پڑھیے، کس طرح مجوسی پھر عیسائی، یہ سارے دین دیکھتے دیکھتے دین کی طرف آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اتفاق سے ان کے پاس ایک مہمان آ گیا، اور بعض مہمان بھی بہت لاڈلے ہوتے ہیں اور بعض کو ہم خود لاڈلا بنا لیتے ہیں. لاڈلا ہم ان کو بناتے ہیں جن کو نماز کا بھی نہیں کہتے، کہتے کوئی بات نہیں تھکا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول کے گھر میں آئے ہیں عبداللہ بن عباس، بچے ہیں، عمر بھی 7-8 سال ہے، آئے بھی اپنی خالہ کے گھر ہیں، اور آپ نے نماز پڑھ کے پہلا سوال کیا ہے کہ اصل الغلام، یہ بچہ نماز پڑھ کے سویا کہ نہیں؟ یہ لاڈ نہیں ہے، یہ مستقبل کو برباد کرنا ہے. چنانچہ مہمان مکرم نے جب کھانا ان کے سامنے پیش کیا تو حکم یہ ہے جب کوئی کھانا پیش کرے تو آپ عیب نہ نکالو. یہ چاہتا ہے کھالو، اگر نہ چھوڑ دو، دعا دے دو. اور اگر کھانا آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز طلب کرے ان کے گھر میں نہ ہو، تو آپ مانگو نہیں، آپ مانگو نہیں،
تو مہمان مکرم نے کیا کہہ دیا, هل عندك زعتر, زعتر ہے آپ کے پاس؟ اب لوگوں کے اندر حیا اور احترام ہی بڑا تھا, وہ سوچتے پڑ گیا کہ میرے پاس تو درہم و دینار بھی کوئی نہیں, اب کیا بنے گا. خیر سوچتے سوچتے ان کو سوچ آیا, سوچ آئی, انہوں نے ابریک لوٹا پکڑا, بقال سبزی فروش کے پاس گئے اور کہا بھائی یہ گروی رکھ لو اور مجھے زعتر دے دو. ایک مہمان محترم تشریف لے آئے, لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. کھانا کھانے کے بعد مہمان مکرم دعا کرتے ہیں, الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا, اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے جو دیا ہم نے اس پہ قناعت کی. تو فوراً سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بولے, لو قنعت لم تکن مطرتی مرہونۃ عند البقال, اگر آپ قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی پڑا ہوتا. یہ کون سی قناعت ہے؟ کن قانعاً, قناعت کرنا سیکھو. کیا ہوگا؟ تکن اشکر الناس, اللہ تعالیٰ تمہیں شکر گزار بنا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا, اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, الخیر الذی لا شر فیہ العافیہ مع الشکر وکم من منعم علیہ غیر شاکر. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ خیر جس کے اندر اللہ نے شر رکھی ہی نہیں, وہ خیر ہے ایک بندے کو اللہ عافیت سے نواز دے اور وہ شکر کرنے والا ہوں, اس بندے میں شر کبھی جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑتی. عافیت اور شکر. فکم من منعم علی وکم من منعم علی غیر شاکر, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں لیکن وہ شکر نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, ان للطاعم الشاکر من الاجر مثل ما للصائم الصابر, جامع ترمذی کی روایت ہے 2486. ایک بندہ روزے دار ہے, اس بات کو سمجھیے, کیا روزے دار اور جس نے روزہ نہیں رکھا برابر ہے؟ یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. جس نے پیر کا روزہ رکھا ہے, جمعرات کا روزہ رکھا ہے, جس نے نہیں رکھا, دونوں برابر ہے؟ حدیث نے کتنی بڑی بات کہہ دی, ان للطاعم الشاکر. ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکا, اس نے کھانا کھایا ہے, ڈھیر سارا رب کا شکر ادا کیا ہے, اس کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملے گا. شکر نہ چھوڑیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے دو خواہشوں کا اظہار کیا. کہا, اللہ کے پیارے پیغمبر میری دو خواہشیں ہیں. فرمایا, کون سی خواہشیں؟ کا ایک خواہش تو میری یہ ہے کہ میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں. آپ بھی اور میں بھی بس اوقات سوچتے ہیں کہ اب نیک بننے کے لیے تو یہی ہوگا نا کہ بس آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں اور سارا دن جو ہے آپ نے ایک تو روزہ رکھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے اور آپ نے دنیا سے بات ہی نہیں کرنی, اور بلکہ کسی مسجد میں جا کے دروازہ لاک کر لیں, نکلنا ہی نہیں باہر, ساری رات تہجد ہوگی, صبح کو روزہ ہوگا. آپ نے یہ نہیں فرمایا, حالانکہ یہ نیکیاں ہیں. آپ نے ایک لفظ بولا ہے, اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام چیزوں سے بچ جاؤ, تجھ سے بڑا دنیا میں عبادت گزار اور نیک نہیں ہوگا. کہا, میری ایک اور خواہش بھی ہے. کون سی خواہش ہے؟ کہا, جی چاہتا ہے میں دنیا میں سب سے امیر بن جاؤں. اب ہر بندہ سوچتا ہے امیر بننے کے لیے تو دو ہی کام کرنے پڑیں گے نا, یا تو پوری دنیا کا مال جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے, یا اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کر دیں, یا اللہ جدھر جدھر جاتا جائے سونا ہی بنتا جائے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ صلاحیت لینا چاہتے ہو, ورب بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, تجھ سے بڑا کوئی بھی امیر نہیں ہوگا. اور قرآن مجید نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا راستہ ہی ایک خوبصورت راستہ شکر کا ہے.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے اگر تم شکر گزار بن جاؤ ایمان لانے کے بعد. وہ تو بہت بڑا قدردان ہے. کتنا قدردان ہے؟ صحیح مسلم کی بخاری کی روایت آپ نے بار بار سنی, بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخر فشکر اللہ له وفی روایت اخرى فغفر له وفی روایت ثالثة فادخل الجنة. ایک راستے میں چل رہا تھا, اسے کانٹے نظر آئے, اس نے راستے کو صاف کر دیا, کانٹے اٹھائے, کتنی کی اس کی انرجی ویسٹ ہوئی ہوگی, کتنا وقت لگا ہوگا. رب تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا. رب تعالیٰ تو اتنے قدردان ہیں. اللہ عزوجلال ہم سب کو شکر گزاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, لیکن انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بھی اس کا بقیہ حصہ بیان کریں گے کہ شکر گزار کیسے بنتے ہیں, اور اسی طرح جو شکر نہیں کرتا اس کو سزائیں کیا ملتی ہیں. ایک ضروری بات, شکر گزاری اگر نہ کریں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه. اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت ڈالتے نہیں ہے جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بعض عورتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1400 سال ہو گئے اتنی نیک پیدا کی ہیں, اتنی نیک پیدا کی ہیں کہ اس علاقے کے مرد اتنے نیک نہیں تھے. آپ تاریخ کے قصے پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے. اور بعض علاقوں میں اتنے مرد نیک ہیں کہ ان کی شکایتیں ہر وقت ہوتی ہے کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی, بیوی یہ نہیں کرتی اور بیوی یہ نہیں کرتی, لیکن اللہ نے خیر دونوں میں رکھی ہے, دونوں میں کمی کوتاہی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو بتائی ہے جس پہ مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے. آپ نے فرمایا تھا انی رأیتکن اکثر اہل النار, اور تو میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی. اب یہ بات بس اوقات تو بڑی تکلیف دہ ہے کہ یہ بیچاری کام بھی بہت کرتی ہیں پھر بھی جہنم میں جائیں گے. بعض لوگوں کو ترس بھی آتا ہے اور بعض کو غصہ بھی آتا ہے, اچھا ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے, یہ کیوں نہ جائیں؟ غصے کی بات ہے نا. حالانکہ یہ حدیث ہے, اس کا سبب بیان کیا. سب عورتیں خاموش ہیں. ام یعقوب چونکہ خطیبہ عورت تھی, اس نے کہا کہ کسی کو تو بولنا چاہیے نا. تو سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے محبوب, عورتیں کیوں زیادہ جنت میں جائیں گی, مرد کیوں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اس کے سبب بیان کیے, تکفرن العشیر و تکثرن اللعن. خامدوں کی نشکری تم زیادہ کرتی ہو, اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ کیا ہیں, ساری زندگی آپ کے اشاروں پہ لبیک کہنے والا بھی بیچارہ کو ہو, اس کو لوگ تو شاید کو اور لفظ بھی بول دیتے ہیں, میں تو نہیں بولوں گا, ساری زندگی آپ کی ایک ہی خواہش اچھی پوری کرنے والا, اگر ایک دن خواہش پوری نہ کرے تو وہاں لفظ کیا ہے, ما رأیت خیرا منک قط, میں نے آج تک تجھ سے کوئی بھی سکھ نہیں پایا. یہ لفظ قط کے آئے ہیں کہ زندگی میں آپ سے تو مجھے کوئی اچھائی ملی نہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے بھی, اگر سکھ اور چین نہیں تھا تو آپ نے 20 سال گزارے کیسے؟
ये अल्लाह ताला ने आपको प्राइमरी स्कूल भी दे दिया, तो ये कैसे आ गया? आप इकट्ठे रहे हैं, आपकी जिंदगी अच्छी है, दुनिया मिसाल देती है, कैसे हो गया? ये नशुक्री ऐसी है जो इंसान को बहुत दूर तक ले जाती है। आपने किस्सा पढ़ा होगा सही बुखारी में कि सईदना इब्राहिम जब इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास घर में आए तो वो घर में नहीं थे। बीवी ने सिर्फ इतना कहा था, बस क्या करें, कभी शिकार ले आते हैं और कभी नहीं। उन्होंने ये कहा था, जब वो आए बेटा उससे कह देना गैर अतबत बाबिक, अपने घर की दहलीज बदल लेना। वो वापस आए, उन्होंने कहा दहलीज तुम ही हो, नशुक्री औरत जो है वो नबूवत के घर में नहीं रह सकती। और जब दूसरी मरतबा आए तो दूसरी औरत से ही पूछा, कहा अल्लाह का शुक्र है, कहा कोई मुश्किल? कहते कोई मुश्किल नहीं। कहा जब वो आए तो उसको कहना सब्बित अतबत बाबिक, अपने घर की दहलीज को साबित रखना। नशुक्री घरों को बर्बाद करती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा, वह तुक सिरन लान लान तान ज्यादा करती हो। पहले तो सुना था कि ये चीजें देहातों में होती हैं, अल्लाह माफ फरमाए, चूंकि शहरी भी देहात में कभी चले जाते हैं और देहाती भी ज्यादा आजकल शहरों में आके आबाद हो गए, तो वो आदत भी आपस में एक्सचेंज हो गई। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तो किया नहीं होता, और सुबह सुबह दरवाजे के बाहर निकल के किसी छोटी बात पे उनकी आपस में अनबन हो जाए, यकीन मानिए कोई खतीब इस तरह हाथ हिला के खुतबा नहीं देता जितना वो एक दूसरे को गालियां देते वक्त हाथ हिलाते। और जब हो भी गर्मी 10 बज जाए, अभी उनकी ये डिबेट जारी है, साबित करके छोड़ना है कि तुम गलत हो मैं ठीक हूं। और आखिर जब उनको सर चक्कर आ जाता है, जाहिर है डायरेक्ट जब शुआएं सूरज की पड़ती हैं और पर्दा भी नहीं किया होता, सर पे बसों का दुपट्टा भी नहीं होता, तो आखिर उनके पास एक हल होता है कि या तो मैं गिर जाऊंगी या फिर मैं एक बहुत बड़ी बात करके जाऊं। वो क्या कहती है, अच्छा फिर तैनू मेरा सबर ही पै है। इसका मतलब ये होता है कि अगर उसके पास हिम्मत होती तो ये खुतबा जोहर तक चलना था। दुख सिर लहन, कसरत से लान तान करना और खामदों की नशुक्री करना, ये जहन्नम का बायस है। अल्लाह जल जलाल से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम सबको इतना अपने करीब कर ले कि ये हर वक्त तेरा शुक्र करने वाले हों, और इलाह आलमीन हमें अपने आजाब से महफूज फरमा और अपनी नेमतों का मुस्तहिक बना। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين